بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے: رسول خدا نے، اللہ نے اجر رسالت کے طور پر ذوی القربا کی محبت کو فرض قرار دیا ہے. ذوی القربا کی محبت، اہل بیت کی محبت ضروریات دین اسلام میں سے ہے، یعنی ایسا فریضہ جس کا کوئی مسلمان اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. جس طرح نماز مسلمات دین اسلام میں سے ہے، جس طرح روزہ اور زکاة اور حج اور جہاد فی سبیل اللہ دین اسلام میں سے ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہو کوئی لیکن نہ پڑھتا ہو وہ گناہگار ہے. روزے کو، زکاة کو فرض سمجھتا ہو لیکن وہ ادا نہ کرتا ہو وہ گناہگار ہے. حج کو فرض سمجھتا ہو لیکن پہلی فرصت میں انجام نہ دے وہ گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی نماز اور روزہ اور زکاة اور حج اور جہاد کا سرے سے انکار کرے کہ اسلام میں یہ فرض نہیں ہے، وہ مسلمات دین اسلام کا منکر ہے، قرآنی احکام کا منکر ہے، لہذا وہ کافر ہے. جس طرح یہ مسلمات دین اسلام میں سے ہے، اسی طرح ذوی القربا اہل بیت سے محبت بھی مسلمات دین اسلام میں سے ہے، اس فریضے کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اہل بیت، ائمہ اثنا عشر، ان کی امامت کا منکر اس کی عبادات قبول نہیں ہیں، اس کو نجات نہیں ملے گی. لیکن ان کی مودت اور محبت کا منکر، وہ صرف یہ نہیں کہ اس کی عبادات قبول نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس پر کافر والے احکام لاگو ہوتے ہیں. اس کا اگر گیلا ہاتھ آپ کو لگ جائے تو وہ آپ کا وہ جس جسم کے حصے کو لگے گا، ہاتھ کو لگے، کپڑے کو لگے، برتن کو لگے، وہ ناپاک ہو جائے گا. وہ اس کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور وہ قصائی ہے اور وہ جانور ذبح کرے, اس کا ذبیحہ کھانا, گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے. رشتہ دینا یا لینا وہ بہت دور کی بات ہے. من مات علی بغض آل محمد, وہ جو طولانی حدیث ہے اس کے آخر میں رسول خدا نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, اس سے پہلے ہے من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ, جس کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض ہو وہ جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں محشور ہوگا تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا, سادہ زبان میں عام فہم زبان میں سٹیکر لگا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ, یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. اور آخر میں فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, ہم جو دشمن اہل بیت کو مسلمان نہیں سمجھتے, اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے, یہ روایت بھی ہے اور ذوی القربا بھی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں قرآن اور سنت معتبرہ کی روشنی میں جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہم سب الحمدللہ دعوے دار ہیں, ہاں, اور ہم اپنے اس دعوے میں سچے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دل محمد اور آل محمد کی محبت سے سرشار ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ محمد اور آل محمد سے محبت رکھتے ہیں, یہ ایک الہی فریضہ ہے, یہ ایک قرآن کا حکم ہے اور معصوم کا فرمان بھی ہے, لیکن یہ اگر معلوم کرنا چاہیں کیا جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں علی اور اولاد علی محمد اور آل محمد, وہ بھی ہم کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, ہمیں کتنا ان کا قرب حاصل ہے, ہم کتنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب ہیں, ان کے دل میں ہماری کتنی محبت ہے, یہ کیسا معلوم ہوگا؟ اس کے لیے ایک معیار دیا ہے معصوم نے, کسوٹی اور نشانی, تم ہم کو کتنا چاہتے ہو, تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے, اس کو تو تم خود بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت ہے, لیکن اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اہل بیت کی دل میں تمہاری کتنی محبت ہے, وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں, تم ان کے کتنے مقرب ہو, اس کے لیے ایک کسوٹی ہمیں دی ہے معصوم نے, وہ کسوٹی آپ جانچیں اپنے ضمیر, اپنے وجدان, اپنے دل و دماغ اور اپنے حافظے کا جائزہ لے کے یہ نشانی دیکھیں, اگر نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اگر خدا نے خواستہ وہ نشانی نہیں ہے آج سے اس نشانی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, آپ کے اختیار میں ہے. بہت بڑا معیار ہے نا, وہ معیار کیا ہے جو معصوم نے بتایا ہے, اقربکم الینا اعرفکم بکلامنا, تم میں سب سے زیادہ ہمارے قریب, خدا کے قریب بعض اعمال یا انسان کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مقرب ہوتا ہے, روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ انسان خدا کا قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہو. جی فرمایا معصوم نے کہ تم میں سب سے زیادہ ہمارا قریب وہ ہیں, اعرفکم بکلامنا, جو سب زیادہ سے زیادہ ہمارے کلام سے آشنا ہے. آپ کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی روایتیں یاد ہیں، امیر المومنین کے کتنے اقوال آپ کو یاد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اقوال آپ کو یاد ہیں، صادق آل محمد کے عقائد کے بارے میں، توحید کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں معصومین کے کتنے اقوال ہیں، جتنے آپ کو معصومین کے زیادہ سے زیادہ اقوال یاد ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی نسبت سے امام مجھے چاہتے ہیں، امام کا میں قریب ہوں اور امام کے دل میں میری محبت ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے قلوب کو اور دل و دماغ کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے منور کرنے اور ان سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں چکوال کے کسی مضافات میں مجلس پڑھنے گیا تھا۔ مجلس پڑھ کے جیسے ہی گلی میں ہم نے قدم رکھا، بانی مجلس کے گھر جا رہے تھے، سب سے پہلے ایک سامعین میں سے ایک صاحب ملے، نام بھول رہا ہوں، آرمی کے ریٹائرڈ میجر تھے، میرا نام میجر فلان ریٹائرڈ ہوں، میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور میں ریگولر ہادی ٹی وی کے پروگرام دیکھتا ہوں۔ یہ شروع شروع میں نہیں تھا، ابھی یہ چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں پروگرام ہوتا ہے دو عالم دین یا کوئی اور سکالر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ پینل کی صورت میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہاں نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں پٹی چل رہی ہوتی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف موضوعات پر روایات۔ ایک غلط فہمی ہے بعض مسلمانوں میں کہ شیعہ اپنے اماموں کے اقوال بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، حدیث رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ آخری امام ہو یا 11th امام یا 10th امام یا 9th امام یا 8th امام، وہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے جو رسول خدا سے منقول ہو کے ان تک پہنچتا ہے، اور رسول خدا بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جبرائیل کے ذریعے اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہی رسول خدا فرماتے ہیں، اور رسول خدا کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، اللہ کا قول کئی واسطوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ ائمہ معصومین کے اقوال حدیث رسول ہیں، اس لیے یہ جملہ وہاں لکھتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے۔ حدیث بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث بروایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث بروایت راوی فلان امام ہے، لیکن اصل میں وہ کلام رسول اکرم ہے، اس لیے بار بار یہ صادق آل محمد کا فرمان آپ کو میں سناتا رہا ہوں، فرماتے ہیں حدیثی حدیث ابی، یہ صرف اس امام کا قول نہیں ہے، یہ قول امام زمان سے لے کر امیر المومنین تک سب کی یہ سوچ ہے، سب کا یہ طریقہ کار ہے، یہ فرمایا امام جعفر صادق نے ہے۔ بعینہ یہ عبارت آپ کو ہو سکتا ہے امام محمد باقر کے اقوال میں نہ ملے، امام موسیٰ کاظم کے اقوال میں نہ ملے، امام رضا کے اقوال میں نہ ملے، بلکہ امام رضا کا جو حدیث سلسلہ ذہبیہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، حدیثی حدیث ابی، میری احادیث، میری روایات، میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں، عقائد کے بارے میں بتاتا ہوں، نماز کے بارے میں بتاتا ہوں، نکاح طلاق کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ حدیث ابی، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بتاتا، میں اپنے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتا ہوں۔ وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے بابا یعنی امام محمد باقر کی جو روایات ہیں وہ میرے جد یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے بابا سے سن کے بیان کرتے تھے۔ وہ حدیث علی جدی حدیث الحسین، اور میرے جد یعنی امام زین العابدین کے جو اقوال ہیں وہ امام حسین کے ہیں، وہ حدیث الحسین حدیث علی، وہ حدیث علی حدیث رسول اللہ، وہ حدیث رسول اللہ قول جبرائیل، وہ قول جبرائیل قول اللہ. اس سے سلسلہ سند کے ساتھ ان تک روایات پہنچتی ہیں. اچھا، ان کا تبصرہ یہ تھا، فوری طور پر چونکہ وہ ریگولر ہادی ٹی وی دیکھتے تھے اور میں وقتاً فوقتاً ہادی ٹی وی پر پروگرام کرتا ہوں، وہ کہنے لگے میں ریگولر اس کے دیکھنے والوں میں سے ہوں، اور یہ پٹی کے نیچے جو روایات آتی ہیں ایسا لگتا ہے ان کے مضامین سے جیسے یہ قرآنی آیات ہوں. قرآنی آیات، ائمہ معصومین کے اقوال، وہ ان میں قرآن مجید کی آیات کی جھلک ہوتی ہے. کیونکہ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہوا ہوتا ہے. میں آج ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، روایتی انداز سے ہٹ کے ایک معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہاں جہاں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، وہاں جو ہمارے عقیدے میں استحکام آئے گا، وہاں عملی زندگی میں بھی اس کا ہم کو فائدہ ہوگا. یعنی اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ملے گا، اور بالکل مختصر وقت میں اور ایک آسان ذریعے سے. ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. معتبر روایت کا مضمون ہے، معتبر روایت کا، انہا لتحط الذنوب حتى الورق. ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر درود اگر آپ بھیجتے ہیں، آپ کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزان میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں نے کل آپ کی خدمت میں سورہ توحید کے بارے میں عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ سیاتی اقوام متعمقون، کہ آنے والے زمانے میں کچھ گہری سوچ رکھنے والے افراد آئیں گے اس دنیا میں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توحید قل ھو اللہ کو نازل فرمایا، اور سورہ حدید کی پہلی چھ آیات کو نازل فرمایا. ہاں، آپ کے گھر میں ترجمہ والا قرآن کوئی تفسیر ہے تو اس میں بھی آپ جا کے دیکھیں سورہ حدید. میں بھی کل دیکھوں گا اور اس ذیل میں ان آیات کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی سردست ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، راوی اس کے ابو بصیر ہیں، ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مستند صحابی. سمعت الصادق یحدث عن ابیہ عن آبائہ، یہ بھی جو سلسلہ سند اس کا یہی ہے، میں نے صادق آل محمد کو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا. کس سے؟ عن ابیہ، اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے. انہوں نے کس سے؟ عن آبائہ، پھر وہی سلسلہ سند ہے، یعنی امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین سے امام حسین سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ فرمان لے کے آتا ہے. قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا، یوم لاصحابہ، ایک دن اصحاب کے بھرے مجمع میں رسول خدا نے فرمایا، ایوکم یسوم الدہر، آپ میں سے کوئی ہے جو سا سال بھر روزے رکھتا ہو، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دنوں میں سے اسلامی حساب سے شاید 365 نہ بنے یا 10 کم بنتے ہیں، ان سال کے دنوں میں 2 روزے حرام ہیں، وہ عیدین، عید فطر اور عید اضحیٰ، یہ دونوں حرام ہیں، اور عاشور کا روزہ مکروہ ہے۔ اب ان کو نکالنا پڑے گا، سال کے روزوں میں سے 2 حرام روزے اور 1 مکروہ روزے کے علاوہ۔ ایکم یصوم الدہر، کون ہے تم میں سے جو پورا سال روزہ رکھے؟ فقال سلمان رحمت اللہ علیہ، انا یا رسول اللہ۔ کوئی اور مائی کا لال اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہاں میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں سلمان نے کہا کہ میں یہ سارا سال روزہ رکھتا ہوں۔ فقال ایکم یحیی اللیل، کون ہے تم میں جو ہر رات شبیداری کرتا ہو؟ احیاء، جس طرح ہم سال میں چند ایک شبہ قدر میں احیاء کرتے ہیں، شب عاشور جو ہے وہ شبیداری کرتے ہیں۔ ایکم یحیی اللیل، تم میں سے کون ہے؟ یہ نہیں کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ، نہیں، جو سارا سال شبیداری کرتا ہو۔ اس سوال کے جواب میں بھی سلمان نے فرمایا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے رکھی ہے۔ ایکم یختم القرآن فی کل یوم، کون ہے تم میں جو روزانہ ایک دفعہ قرآن ختم کرتا ہوں؟ اس میں بھی کوئی اور صحابی نہیں بولا، سلمان نے فرمایا انا یا رسول اللہ۔ فغضب بعض اصحابہ، نام نہیں ہے، ایسی بدگمانی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، حاضرین میں سے جو صحابہ کرام تھے، ظاہر جو سامنے موجود تھے، ہاں سب جو ہے وہ صحابی کے عہدے پر فائز تھے، بعض کو یہ بات محسوسی، ناگوار گزری، صرف ناگوار نہیں گزری، غضبہ تیش میں آ گئے، ہاں وہ غضبناک ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ ان سلمان رجل من الفرس، یہ ایک اجمی آدمی ہے، فارسی ہے، یرید ان یفتخر علینا معاشر قریش، یہ اپنے بے بنیاد دعویٰ کے ذریعے ہم قریشیوں پر جو ہے وہ فخر کرنا چاہتے ہیں، اپنی برتری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قل تو، ہاں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزہ رکھے؟ اس نے کہا میں۔ وہوا اکثر ایامہ یاکل، ہم نے اپنی آنکھوں سے اکثر اوقات دن کو اس کو ہم نے صرف وہ 2 عید یا عاشور نہیں، اور عام دنوں میں بھی ہم نے اس کو دن کو کھاتے پیتے، ہوٹل پہ چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں سینڈوچ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں سارا سال روزہ رکھتا ہوں؟ وَقُلْتَ أَيُّكُمْ يُحْيِي اللَّيْلَ، آپ نے فرمایا کون ہے جو سال بھر شب بیداری کرتا ہو؟ اس کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا ہے، اور ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ نائم، ہم نے اس کو راتوں کو وہ گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض مومنین سو رہے ہیں، ان کی بیداری کے لیے باواز بلند درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقلت ایکم یختم القرآن کل یوم، آپ نے پوچھا تھا کون ہے جو روزانہ ایک دفعہ قرآن ختم کرتا ہو؟ فقال انا، اس کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا ہے، وہو اکثر نہارہ صائم، ہم نے اکثر دن کو دیکھا ہے یہ سامت، یہ خاموش ہوتا ہے، تو کس طرح یہ روزانہ قرآن تو مسلسل قرآن کی تلاوت سے، رمضان مبارک میں شاید کوئی مشکل سے خوش قسمت دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتا ہو۔ فقال النبی مح یا فلاں، یہاں بھی کوئی راز ہے، ادھر بھی نام نہیں ہے۔ مح کا مطلب ہوتا خاموش ہو جا، مح اسکت بھی کہتے ہیں، مح بھی کہتے ہیں، خاموش ہو جا۔ انا لکا بمثل لقمان الحکیم، تو لقمان حکیم نہیں بن سکتا۔ ہاں سلمان یہ لقمان حکیم کی حیثیت حیثیت رکھتا ہے، اس کے باتوں میں وزن ہوتا ہے، صلحو فإنہ ینبئک، تم خود اس سے پوچھو کہ بھئی تم نے کیسے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں وہ شب بیداری کرتا ہوں سارا سال اور روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں، جی اور پتہ نہیں وہ روزہ رکھتا ہوں پورا سال. فقال الرجل الیس زعمت انک تصوم الدہر، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ پورا سال روزہ رکھتے ہیں؟ فقال نعم، ہاں یہ میں نے دعویٰ کیا ہے. فقال رأیتک فی اکثر نہارک تاکل، میں نے اکثر اوقات تمہیں وہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، پیتے ہوئے دیکھا ہے. فقال لیس حیث تذهب، میری مراد وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے. لیس حیث تذهب، میرا مطلب وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے. انی اصوم ثلاثت فی کل شہر، اللہ تعالی ہمیں نا ان تین باتوں میں سلمان فارسی کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مستحب ہے یہ تو الحمدللہ آپ ہم سب جانتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ عمل کی توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے. مہینے میں تین دفعہ روزے، ہاں مہینے میں بلا ناغا میں تین دفعہ روزے رکھتا ہوں، یہ محرم سفر سے لے کر شابان تک میں ہر مہینے میں تین دفعہ روزہ رکھتا ہوں. اچھا جی، یہ گیارہ ضرب تین کتنے ہوتے ہیں؟ جی اور میں ہر مہینے میں تین دفعہ روزے رکھتا ہوں، تین روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اپنا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو ایک نیکی کا اجر نہیں دیتا، دس نیکیوں کا اجر دیتا ہے. جی مہینے میں اگر میں تین روزے رکھتا ہوں، تین دس ہے تیس، یہ محرم سے لے کر شابان تک جب ہر مہینے میں تین روزے میں رکھوں گا اور رمضان المبارک کو بھی اگر شامل کرو تو یہ پورے سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. فقال الیس زعمت انک تحیی اللیل، کتنا آسان عمل ہے اور اس کا اجر اور ثواب وہ کتنا زیادہ ہے. اچھا یہ سارا مباحثہ کہیں یا مکالمہ کہیں، یہ رسول خدا کے سامنے ہو رہا ہے. جی کیا تو نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پورا سال شب بیداری کرتا ہوں؟ فقال نعم، فقلت انت اکثر لیلتی کا نائم، تمہیں بہت دفعہ ہم نے راتوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر فرمایا لیس حیث تذهب، میرا مطلب وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ لیکن سمعت رسول اللہ یقول، ہاں رسول خدا پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من بات علی طہرن فکأنما احیا اللیل، جو شام کو رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے اللہ تعالیٰ اس کو اس آدمی کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے جس نے ساری رات شب بیداری میں گزاری ہو. جی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کتنا مشکل کام ہے، سردیاں ہو گرمیاں ہو، وضو کر کے سو جاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے گی وضو کو توڑنے والے اعمال میں سے ایک عمل سونا ہے. کتنا سونا، وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مکہ مدینے میں، وہ چونکہ وہ حضرات ہماری طرح ظہرین ایک ساتھ نہیں پڑھتے، وہ آتے ہیں ظہر پڑھ کے پھر ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، بعض کئی کئی کلومیٹر طے کر کے عصر کے بعد پھر آتے ہیں، اور بعض اس زحمت سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز پڑھ کے وہی مسجد میں، مسجد حرام میں یا مسجد نبی میں وہ سو جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو گہری نیند خراٹے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب بعد میں عصر ہوتی ہے اٹھ کے سیدھے صف میں سیدھے ہو جاتے ہیں اور نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کتنی نیند، کتنی نیند، ایسی نیند جس کے نتیجے میں آس پاس کی چیزیں بھی نظر نہ آئیں اور آواز بھی سنائی نہ دے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ سامعہ، سننے کی طاقت، ہاں، باصرہ، دیکھنے کی طاقت، ان دونوں میں سے سونے کے نتیجے میں کون سی طاقت پہلے متاثر ہوتی ہے یا جواب دے جاتی ہے؟ آنکھ۔ ذرا سی آنکھ لگ جائے، ہاں، تو آس پاس کے بندے نظر نہیں آتے، لیکن آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، بندے نظر نہیں آتے، ہاں، وہ اس کے نتیجے میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اتنی گہری نیند ہو کہ بندے نظر نہ آنے کے علاوہ آس پاس کی آواز بھی سنائی نہ دے، تب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک جیسے ہی آپ کی نیند گہری ہوگی اور آس پاس کی آوازیں آپ نہ سن سکیں، آپ کا وضو نہیں رہے گا۔ پھر اٹھ کے اگر نماز پڑھنا چاہیں، نماز شب، تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے وہ وضو کیا تھا اور یہ شب بیداری کی حیثیت رکھتا، لہذا یوں سمجھے کہ میں ابھی باوضو ہوں۔ نہیں، وضو کر کے سو جائیں، صبح تک آپ کی آنکھ اگر نہیں اٹھتی نماز فجر تک، اللہ تعالیٰ آپ کو شب بیداری کرنے والے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، فإنی أبیت علی طهر، میں پابندی سے باوضو ہو کے سوتا ہوں، اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں شب بیداری کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے، مجھے شب بیداری کا ثواب مل جاتا ہے۔ فقال الیس زعمت انک تختم القرآن کل یوم، یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تو روزانہ ایک مرتبہ قرآن 30 سپارے 114 سوروں کی تلاوت کرتا۔ فقال نعم، فقلت انت اکثر ایامک صامت، ہم نے تمہیں اکثر اوقات دن کو کئی کئی گھنٹے وہ خاموش دیکھا ہے، وہ تو کس طرح دل میں قرآن ختم کرتا ہے۔ فقال لیس حیث تذهب، یہاں بھی ختم قرآن کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو سمجھا ہے حافظ صاحب کی طرح، وہ آیات جو رٹتے ہیں، لیکن سمعت حبیبی، یہ رسول خدا کے سامنے بیٹھ کے سمعت حبیبی، میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول لعلی، میں نے رسول خدا کو علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، علی اس امت میں، اس امت کے باقی افراد اور تم میں وہ فرق ہے جو قرآن کی اور سوروں اور سورہ قل هو اللہ میں فرق ہے۔ یعنی تو قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد فمن قرأها مرتن، جو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، قرأ ثلث القرآن، اللہ تعالیٰ اس کو ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ، 24 گھنٹے میں کتنے ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ، سورہ قل هو اللہ، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معتبر روایت میں صادق آل محمد نے فرمایا، جب آپ وہ تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تسبیحات اربعہ سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور جنت میں اس پلاٹ تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں جو آپ کی رہائش کے لیے وہاں پر زیر تعمیر ہے۔ اور یہ معراج کے سفر میں رسول خدا نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ کوشش کریں کہ بیکاری میں وقت نہ گزاریں جہاں دن میں ہاتھوں کے ذریعے کمانے کے لیے ہاتھوں کو استعمال میں لاتے ہیں، پاؤں کو استعمال میں لاتے ہیں، وہاں جب بھی زبان فارغ ہوں یا قل ھو اللہ کی تلاوت کریں یا صلوات کی تلاوت کریں یا تسبیحات اربعہ کی تلاوت کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اینٹیں کہاں بنتی ہے، کس قسم کے ٹریلر کے ذریعے اور کس طریقے سے یہ جنت کے اس پلاٹ میں پہنچتی ہیں جو آپ کے لیے الاٹ ہے، اور آپ کا اپنا عمل اس مکان کا مٹیریل ثابت ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو معتبر روایات کا مضمون سنا رہا ہوں، باواز بلند درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ جو ایک مرتبہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرے، قرأ ثلث القرآن، ثلث ایک تہائی، ایک تہائی، جس طرح خمس پانچواں حصہ ہے اسی طرح ثلث تیسرا ہے، ایک تہائی، ون تھرڈ جس کو آپ کہتے ہیں۔ ومن قرأها مرتين، اور جو خوش قسمت دو مرتبہ قل ھو اللہ، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، رسول خدا فرماتے ہیں اس تلاوت کے نتیجے میں ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ جی، ومن قرأ ثلاثاً، اور جو آدمی تین دفعہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرے، اکثر اوقات ہم ایصال ثواب کے لیے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تین مرتبہ قل ھو اللہ، گویا سورہ الحمد کا ثواب بھی مرحوم کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اور ایک مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی اپنے مرحوم کو ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فقد ختم القرآن، اس کے بعد رسول خدا نے امیر المومنین سے یہ فرمایا، آپ کے ذہن میں ہے نا سلسلہ، میں نے رسول خدا کو امیر المومنین سے مخاطب ہو کے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی تیری حیثیت عام لوگوں میں سورہ قل ھو اللہ کی سی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین سے مخاطب ہو کے، فمن احبک بلسانہ، قدم بوسی کریں وہ تمام افراد اپنے ماؤں کے جو زندہ ہیں، جس نے اپنے دودھ میں علی اور اولاد علی کی محبت کو گھول کے پلا دیا ہے۔ خدا رحمت کرے، بڑے اپنے جذبات کا یا ایمان کا اظہار کیا ہے اس عرب شاعر نے، یہ دعا دیتا ہے اپنی ماں کو، لا عذب اللہ امی اذ شربت، انسان کی تقدیر میں، انسان کی سعادت میں، انسان کے انجام میں، انسان کے افکار میں ماں کی تربیت، جو دودھ ماں باوضو ہو کے پلاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، بچے کے مستقبل پر بغیر وضو کے جو پلائے اس کا اثر اور ہوتا ہے، امامت کا عقیدہ رکھ کر بچے کو جو دودھ پلائے گی اس کا اثر اور ہوتا ہے، امامت کا عقیدہ نہ رکھتی ہو تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ من احبک، لا عذب اللہ امی اذ شربت حب الوصی وغزتنیہ باللبنی، خدا میری ماں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے کہ جس نے علی کی محبت کو اپنے دودھ میں گھول کے مجھے پلایا، وکان لی والد یحوی ابا حسن، اور الحمدللہ میرا باپ بھی محب علی تھا، فکنت من ذی وضا، میں اپنے اس محب علی باپ اور محب علی ماں کی برکت سے میرا دل بھی علی کی محبت سے سرشار ہے۔ من احبک، جی، لیکن محبت کے مراحل ہیں، ابھی آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ من احبک بلسانہ، پہلے فرمایا کہ علی تو قرآن میں سورہ قل ھو اللہ کی طرح ہے، اس کے بعد فرمایا من احبک بلسانہ فقد کمل لہ ثلث الایمان، جو زبان سے تیری محبت کا دم بھرے، جی میں محب علی ہوں، اس نے اپنے ایمان کا ایک تہائی حصہ مکمل کر لیا ہے۔
ومن احبک بلسانہ وقلبہ،
اور جو دل و زبان دونوں سے تیری محبت رکھتا ہو،
زبان سے بھی وہ محب علی ہونے کا اظہار کرتا ہے اور الحمدللہ اس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے.
فقط کمل ثلثی الایمان, اس کا دو تہائی ایمان مکمل ہو گیا. آگے تیسرا, اب تیسرا, ابھی یہ دو تہائی کو حاصل کرنا آسان ہے,
اب یہ تیسرا جو مرحلہ ہے کہ جس میں مکمل ایمان انسان کو نصیب ہو جاتا ہے, وہ کون ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّكَ
بِلِسَانِهِ, اے علی جو تجھ سے محبت کرے زبان سے بھی, وَقَلْبِهِ
اور دل سے بھی تجھے محبت کرے, اس کے دل میں بھی تیری محبت ہو,
وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ ہاتھ سے تیری مدد کرے. ابھی اچھا جی, وہ رسول خدا کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا کے زمانے میں جن جنگوں میں امیر المومنین نے شرکت ہی, بدر ہے, حنین ہے, خیبر ہے, خندق ہے, احد ہے, وہاں تو جا کے علی کے لشکر میں شامل ہو کے علی کے رکاب میں آپ ہاتھ میں تلوار لے کے علی سے لڑیں گے؟
یا رسول کے بعد جو جنگیں لڑی,
ہاں صفین میں, نہروان میں یا جمل میں, وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور علی کی مدد کی. میں ابھی ابن ابی الحدید کی شرح دیکھ رہا تھا, شرح ابن حدید, 24 جلد کتاب لکھی ہے اس بندے خدا نے نہج البلاغہ کی شرح میں. اہل سنت کے علماء کرام میں سے جو امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں, ان میں سے ایک ابن ابی الحدید معتزلی ہے. جنگ صفین میں, وہ صفین کا ذکر آیا ہے تو مجھے ابھی مغرب سے پہلے میں پڑھ رہا تھا, امیر المومنین نے وہ معاویہ کے سامنے ایک تجویز رکھی,
کہا کہ یہ سب دونوں طرف کے لشکر کی سپاہیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے مسئلہ ہی ختم ہوگا.
عمر بن عاص نے کہا کہ بڑے پتے کی بات کی ہے علی نے, ماں بہت انصاف کی بات کی ہے, بہت انصاف کی بات کی ہے. معاویہ نے کہا ماں غششتنی منذ نصحتنی الا اليوم, یہ عجیب بات ہے,
جب سے میں نے تجھے اپنا, وہاں تو نصیحت کا لفظ ہے, میں سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, جب سے میں نے تمہیں اپنا مشیر یا ایڈوائزر بنایا ہے آج تک تو نے مجھے دھوکہ نہیں دیا,
یہ پہلی دفعہ تجھے مجھے دھوکہ دے رہا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں مرواؤں ہیں. وہ کہا کہ لگتا ہے کہ تیری نگاہیں شام کی حکومت پر لگی ہوئی ہیں, تو چاہتا ہے کہ علی کے ہاتھ سے میں مارا جاؤں اور میرے بعد ہاں وہ شام کا جو ہے نا وہ باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے, شام کی حکومت کا. اچھا, ابن حدید کی روایت میں اتنا ہی ہے, بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے,
دو حال سے خالی نہیں ہے, یا ہاں علی آپ کے ہاتھ سے قتل ہوگا یا علی کے ہاتھ سے آپ قتل ہوں گے, ایک دونوں صورتوں میں آپ کو اجر ملے گا, یا شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے.
کہا کہ یہ دوسرا دھوکہ ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جو علی کی شمشیر کا کام آئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اچھا جی, وہ جن جنگوں میں امیر المومنین تھے ان جنگی میں شریک آدمی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے
علی کی مدد کی ہم, اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے, پرانی آیات, رسول کے اقوال, ائمہ معصومین کے فرامین, وہ فارمولہ ہوتے ہیں,
یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خندق میں, خیدر میں, بدر میں, حنین میں, احد میں, یا صفین اور نہروان یا جمع جمل میں علی کے رکاب میں تھے، یہ آج کے بارے میں بھی ہے۔ ابھی آپ کو سوچنا پڑے گا آج اپنے ہاتھ سے علی کی مدد کس طرح کریں۔
دوسرے مقام پر فرمایا ہے نا کہ تم مجھے سے نہیں بن سکتے ہو، جیسا کھانا میں کھاتا ہوں ویسا تم نہیں کھا سکتے۔ ایک بندے نے آ کے اپنے سگے بھائی کی شکایت لگائی امیر المومنین کے پاس، مولا پتنے کسی عالم دین مولانا صاحب سے سنا ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کارساز ہے۔ اس دن سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دکان پہ جانا چھوڑ دیا ہے، جو کاروبار بھی تھا اب وہ مسجد میں 24 گھنٹے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ امیر المومنین اس کو بلایا اور بلا کے سرزنش کی، یہ میں کیا سن رہا ہوں، جاؤ کماؤ مال حلال، خود بھی کھاؤ بھی بچوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو۔ عرض کیا مولا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے شاباش دیں گے، ہاں آپ اپنا لباس تو دیکھیں، آپ اپنا دسترخوان تو دیکھیں۔ فرمایا تو علی نہیں بن سکتا، میری ذمہ داری اور ہے، تیری ذمہ داری اور ہے۔ میں مسلمانوں کا امام عادل ہوں یا علی، میں مسلمانوں کا امام عادل ہوں، میری ذمہ داری میرا فریضہ یہ ہے کہ جو اپنی سطح زندگی ہے یا طرز زندگی وہ معاشرہ کے سب سے غریب آدمی کے برابر رکھوں، تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ولیکن ہاں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اعینونی بورع و اجتہاد، تم میری مدد کرو پرہیزگار بن کے اور محنت کر کے تم میری مدد کرو۔ یہ گویا اس فرمان کا ترجمہ ہے، ابھی یہ جاری ہے، حدیث ابھی جاری ہے۔ آخر میں فرمایا من احبک بلسانہ وقلبہ ویدہ، جو زبان سے اور دل سے اور ہاتھ سے یعنی اپنے عمل کے ذریعے تیری مدد کرے، بیدہ یہ اشارہ ہے عمل کی طرف، جو عمل کر کے دوسرے الفاظ میں جو تیرے نقش و قدم پر چلے، یہ استقمل الایمان، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اور امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے تینوں چیزوں کو شامل کیا ہے۔ امام علی النقی نے فرمایا الایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ مومن ہوں، فرمایا الایمان الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو، والاعتقاد بالجنان، جیم کو زیر دو، جنان اس کا معنی باغات بنتا ہے، زبر دو اس کا معنی دل، والاعتقاد بالجنان، جس چیز کا زبان سے اقرار کیا اسی کا دل میں عقیدہ بھی ہو، اور والعمل بالارکان، یہ جو خدا نے آپ کو اعضائے بدن رکھے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، ہاتھ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ان کے ذریعے عمل بھی کرو۔ اور آخر میں فرمایا ایمان افروز جملہ رسول خدا نے، والذی بعثنی بالحق یا علی، علی قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس ذات کی، وہ رسول کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، قسم نہ کھاتے تو کیا رسول کو رسول ماننے والے مسلمان رسول کی بات پر اعتبار نہ کرتے؟ خدا قرآن میں آسمان کی، زمین کی، چاند کی، سورج کی، روح کی اگر قسم نہ کھاتا تو کیا خدا کی مخلوق جو خدا کے قائل ہیں وہ خدا کی بات پر اعتبار نہ کرتے؟ نہیں، خدا رسول اور امام کسی بات کو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یا سننے والوں کو متنبہ کرنے اور ان کو ہوشیار کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ والذین بعثنی بالحق نبیا، قسم اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی پر حق بنا کے بھیجا ہے، لو احبک اہل الارض کا محبت اہل سما، اگر آسمان والوں کی طرح زمین والے سارے کے سارے تجھ سے محبت کریں، لما عذب احد بالنار، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ آتش جہنم کی سزا نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں کوئی علی کا دشمن نہیں بستا، وہاں علی کے دشمنوں کا داخلہ مکمل طور پر منع ہے۔ یہ زمین ہے کہ جس کے اندر علی کے دشمن ہاں وہ گھوم رہے ہوتے، پھر رہے ہوتے۔
بھی گناہ بھی نہیں کرتے، چیزہ ایک ہی، وہ علی کی بغض جیسا گناہ جس کے نتیجے میں انسان مسلمان ہی نہیں رہتا۔
جی جس طرح آسمان والے تجھ سے محبت کرتے ہیں، کاش کی زمین والے بھی سارے کے سارے تیرے محبت محب ہوتے۔ لما عذب احد بالنار، اور آخر میں سلمان نے نتیجہ نکالا، وانا اقرا قل هو الله احد كل يوم ثلاث مرات، اور میں دن میں تین دفعہ، اصل مدعا کو ثابت کرنا ہے نا۔ یہ بیچ میں علی کی فضیلت والا جملہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا، اور میں دن میں تین دفعہ قل هو الله کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ یہ جب دلیل پیش کی، آخری جملہ کو بھی بیان نہ کروں تو یہ دیانت نہیں ہوگی۔ فقالا، راوی کہتا ہے کہ فکأنہ قد الحما حجرا، وہ صحابی جس نے یہ اعتراض کیا تھا، جب سلمان نے اپنے دعویٰ کے دلائل پیش کیا، وہ ایسا چپ ہو گیا جیسے کہ اس کے منہ میں کوئی پتھر ٹھوس دیا گیا ہو، اور اس وہ جبڑے بھی نہ ہلا سکا ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میرا جی چاہتا ہے جو مریض ہیں یا پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو کی ازالے کی نیت سے، مریضوں کی شفایابی کی نیت سے، بے اولادوں کے لیے اولاد، مکتب اہل بیت کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے، ہم اس ہستی کو وسیلہ بنائیں جس کی شہادت سے پہلے صرف صدائے استغاثہ نے حسین کی کمر زخمی کر دی۔ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے علمدار حسین۔ احق الناس، خدا رحمت کرے عرب مرثیہ نگار پر، احق الناس ان یبکا علیہ فتن ابکا الحسین بکربلائی۔ ہاں، ہم سب کے رونے کا حقدار وہ جوان ہے کہ جس نے کربلا میں حسین کو رلایا، اور میں خود حسین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورت میں عرض کروں گا، ہم سب کے رونے کا حقدار وہ 34 سالہ جوان اور ام البنین کا لال کہ جس کی شہادت کے بعد حسین نے فرمایا تھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہاں عباس تیری اس استغاثہ نے حسین کی کمر توڑ دی۔ ایک دفعہ آ کے اجازت طلب کی، مولا نے اجازت نہیں تھی، بہت زیادہ اصرار کیا، اور دوسری مرتبہ ان الفاظ میں اذن جہاد طلب کیا جو عباس کو زیب دیتے ہیں، فرمایا لقد ذاق صدری یا ابا عبداللہ، فرزند پیغمبر اب میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے، میرا پیمانہ یہ صبر، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقين، آپ اگر اجازت دیں میں ان منافقین سے اکبر کا، قاسم کا، اصغر کا، آپ کے وفادار اصحاب کا بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تو میرے لشکر کا علمدار ہے، فاذا مضیت، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ فرمایا آقا اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں علم اٹھایا کرتا تھا، آپ اجازت دے دی اور فرمایا عباس اگر جانا ہی ہے، یہ دیکھو خیموں سے العطش اور العطش کی بچوں کی صدائیں بلند ہیں، ان کے لیے پانی کی بھی کوئی سبیل کرو۔ مشک سکینہ کو ہاتھ میں لیا، خدا رحمت کرے علامہ علی نقی نقوی، وہ فرماتے تھے حسین نے اپنے علمدار کو مشک سکینہ تھما کے عباس کو پابند کر دیا، اس طرح جہاد نہ کر سکے۔ بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے اگر کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کے وہ تین آدمی ہوتے جوان، ایک محمد بن حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل اور علمدار حسین، اگر ان تینوں کو جی بھر کے لڑنے کا موقع ملتا، کربلا کا نقشہ تاریخ کے صفحات پر ایسا نہ ہوتا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مشکی سکینہ کو لیا، اور یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ اب علمدار حسین کو مشک نہ بھرنے دیں، پانی نہ لے جانے دیں۔ مشقیا کو ہٹا کے وہ ساحل سے مشکیزہ کو نہیں بھرا، فرات کے اندر اتنے دور چلے گئے، کسی مرس نگار خدا رحمت کرے اس پر، ہاں ہل چل ہے فوج شام میں، عباس آتے ہیں، مشکیزے کو بھرا اور خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے. ایک منزل آئی، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، حرم حضرت عباس کے سامنے ایک سڑک ہے، اس کو شارع القمی کہتے ہیں، شارع القمی، اس کے ساتھ ایک گلی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الی کف العباس الایمن، یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا تھا. تھوڑی دیر آگے چلیں، دوسری بورڈ لکھا ہوا ہے، تیر کا نشان ہے الی کف العباس الایسر، نقشہ سامنے آتا ہے عباس کے جہاد کا، دونوں شانے کٹوانے کے بعد حوصلہ اس لیے بلند ہے کہ ابھی تک مشق سکینہ صحیح اور سالم ہے. ہاں اس علی کی شیر نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا اور تیز رفتاری سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھے. ایک ظالم کا تیر آ کے مشق سکینہ کو لگا، پانی بہ گیا، اور اس کے ساتھ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے آپ کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا. آئیے اس کے بعد کے مصائب آپ کی مادر گرامی ام البنین سے سنتے ہیں. جنت البقیع میں کے دھوپ میں بیٹھ کے اپنے چار بیٹوں کے لیے مرثیے پڑھتی تھی، مروان جیسا سنگ دل جب ان مرثیوں کو سنتا تھا اس سے بھی رہا نہیں جاتا تھا. اس میں فرماتی ہے مدینے والو، میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوں لیکن میرا نام ام البنین نہیں ہے، میرا نام فاطمہ ہے. آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کے نام سے بلائے، جب بھی بنین کا لفظ سنتی ہوں اپنے چار شیر جیسے بیٹے یاد آ جاتے ہیں. پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے بیٹے عباس، مجھے بتایا گیا عمر سعد کے کسی سپاہی نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا، میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے دونوں بازو بدن پر نہ ہوں گے. مجھے پتا ہے بیٹے عباس تو کتنا بہادر تھا، مجھے پتا ہے تو کتنا طاقتور تھا، کسی کی کیا مجال کہ تیرے دونوں بازو تیرے بدن پر موجود ہوں اور دشمن کا سپاہی اتنا قریب آ سکے تیرے سر پر گرز کا وار کرے. ہاں اس گرز کے لگنے کے بعد عباس جی نے فلس پر سنبھل نہ سکے اور زمین کی طرف آئے، اور یہ موقع تھا جب پکارا آقا کو ادرکنی یا آقا، مولا او اپنے غلام کی خبر لیجئے. ایک جملہ ہے فَمَذَا لِمَسْرَعِهِ الْحُسَيْنُ وَطَرْفُهُ بَيْنَ الْخِيَامِ وَبَيْنَهُ مُتَقَسِّمُ، ابھی یا عباس تھے یا حسین تھے یا خیموں میں بیمار کربلا تھے. ہاں القمہ کی طرف حسین چلے لیکن ایک نگاہ خیمہ گاہ پر تھی اور دوسری نگاہ القمے پر تھی. عباس کے بدن کے پاس پہنچے، عرض کیا آقا آپ کی زیارت کو جی چاہتا ہے مگر ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے، دامن عباس سے خون کو صاف کیا، آقا کی چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد آ حسین نے اپنے ہاتھ اپنے علمدار کے بدن کے نیچے رکھے. آ فرمایا آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں خیمہ گاہ لے جانے کی کوشش کروں گا، میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہیں رہنے دیجئے. مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں عزادارو، ہاں یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ حرم عباس اور حرم حسین میں کتنا فاصلہ ہے. اکبر کی لاش پہنچ گئی، قاسم کی لاش پہنچ گئی اور اصحاب کی لاشیں خیمہ گاہ تک پہنچ گئی مگر علمدار کی لاش نہیں پہنچتی. ہاں صادق گنجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا ترجمہ میں نے قرض بھی عرض کیا تھا، علی مرتضیٰ زیدی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں کسی بارش کی وجہ سے عالمدار حسین کی قبر کی دیوار کا ایک حصہ متاثر ہوا تھا، اس کی تعمیر نو کے لیے اس وقت کے سب سے صاحب کرامت اور متقی مجتہد جو اکثر اوقات امام زمان کی زیارت کا جن کو شرف حاصل تھا اپنے گھر کے چھت سے جب سلام کرتے تھے السلام
السلام علیک یا امیر المومنین و علیک السلام کی آواز سنتے تھے۔ اس بزرگوار کو معمار کے ساتھ، مستری کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ اس دیوار کو ٹھیک کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ معمار نے ان سے کہا، سید مہدی آل بحر العلوم سے، آقا اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور کرو۔ کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ علمدار حسین بہت دراز قد تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اگر پاؤں رکاب میں ہوتے تھے تو آپ کے زانو گھوڑے کے کانوں تک پہنچتے تھے، اور اگر رکاب سے باہر کھینچتے تو زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے۔ یہ قبر تو آقا چھوٹی سی ہے، اور یہ سننا تھا سید مہدی آل بحر العلوم نے اپنی پیشانی دیوار سے لگایا اور زار زار رونے لگے۔ معمار گھبرا گیا، آقا اب میں نے کیا جسارت کی؟ کہاں عباس دراز قد تھے، لیکن جب وہ گرد آپ کے سر مبارک کو لگا، وہ ہزاروں کا لشکر جب حملہ آور ہوا، وہ دراز قد کہاں بچا ہوگا کہ جس کے لیے اس سے بڑی خبر کی ضرورت پڑے۔ یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین واولاده المعصومین۔ خدایا علمدار حسین کا واسطہ، جو مومنین مومنات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، حماد حسین کو بحق محمد و آل محمد اولار نری نرینا عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، عطبات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مومنین مومنات عطبات مقدسہ کی زیارات کے عرض مند ہیں انہیں پہلی فرصت میں زیارات نصیب فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، بانیان مجلس اور اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔